اپنے دل میں جو یاد کر رکھا گیا مالا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رکھا گیا سمجھے کہ گس کا مولا بھی سمجھے کہ گس کا مولا بھی یاد کر رکھا گیا جو یاد کر رکھا ہے مولا کو اپنے دل میں جو یاد کر رکھا گئے جو یاد کر رکھا گئے جو یاد کر رکھا گئے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رکھا ہے سمجھے کہ اس کا مولا بھی سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رکھا ہے اس نے بتا سے جو دل آباد کر رکھا ہے انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے ذاکر کو اس کا مولا بھی ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رکھا ہے اب تو ماشاءاللہ کہہ دو یہ شعر پہ بھی ماشاءاللہ کہہ دو انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا انعام ذکر کا یہ انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رکھا ہے ذاکر کو اس کا مولا بھی ذاکر کو اس کا مولا بھی ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رکھا ہے اس نے بتا سے جو دل آباد کر رکھا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رکھا ہے پیاسوں کو یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رکھا ہے پانی بھی اپنے پیاسوں کو پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رکھا ہے پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو گئے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رکھا گئے پانی بھی اپنے پیاسوں کو پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رکھا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رکھا گئے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رکھا گئے گر کر گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو
گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، گر یاد کر رہی ہے، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی، 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 اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے،
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى، اما بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو تصنیف شیخ العربی والعجم عارب اللہ محی السنہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، فرائض نماز، فرائض نماز، نمبر ایک تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ یعنی پہلا جو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر ہے، تکبیر تحریمہ، نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا، قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر تین قراءت یعنی قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا، قراءت قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا، نمبر چار رکوع کرنا، نمبر چار رکوع کرنا، نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا، نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا، نمبر چھ قعدہ اخیرہ میں التحیات کے مقدار بیٹھنا، قعدہ اخیرہ میں التحیات کے مقدار بیٹھنا، اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نوٹ، واجبات نماز، مفسدات نماز وغیرہ، مسائل بہشتی زیور یا مفتی سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مظاہر علوم کی تالیف عین نماز میں دیکھ کر عمل کرے، یعنی اس میں واجبات نماز اور جو مفسدات نماز وغیرہ ہے اس رسالے میں نہیں ہے، تو وہاں سے جو ہے نا بہشتی زیور میں سے وہاں سے مطالعہ کر کے اس کو یاد کر لیا جائے۔ آداب المعاشرت جو تصنیف ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بڑوں کے لیے چھوٹوں کے متعلق کچھ آداب ہے۔ نمبر ایک، نمبر سات، بے اصول معاملہ تو چھوٹوں کے ساتھ بھی برا ہے، بے اصول معاملہ تو چھوٹوں کے ساتھ بھی برا ہے، یہی نہیں کہ چھوٹے ایسی بات نہ کرے جس سے بڑوں کو رنج ہو، یہی نہیں کہ چھوٹے ایسی بات نہ کرے جس سے بڑوں کو رنج ہو، بلکہ بڑوں کو بھی ایسی بات نہ کرنی چاہیے جس سے چھوٹوں کو تکلیف پہنچے۔ بے اصول معاملہ تو چھوٹوں کے ساتھ بھی برا ہے، یہی نہیں کہ چھوٹے ایسی بات نہ کرے جس سے بڑوں کو رنج ہو، بلکہ بڑوں کو بھی ایسی بات نہ کرنا چاہیے جس سے چھوٹوں کو تکلیف پہنچے۔ اس کا آج کل قطعاً خیال نہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا قطعاً خیال نہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی غرض اور اپنا کام ہر شخص پورا کرنا چاہتا ہے، دوسرے کا چاہے کچھ حشر ہو اور وہ بات اصول اور قاعدے کے خلاف ہی ہو، مگر اپنا چاہا ہو جائے اور وہ بھی اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اذیت دینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وعظ ہے جو دو وعظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا وعظ 10 شوال المکرم 1408 ہجری مطابق 27 مئی 1998 بروز جمعہ، اور دوسرا وعظ اگلے جمعے کو 17 شوال المکرم 1408 ہجری مطابق 3 جون 1998 بروز جمعہ۔ ابھی جیسے کتاب میں پڑھا گیا بڑوں کے ادب کے بارے میں، تو آج کل ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہو جائیں، بڑے یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹوں کو میری عزت کرنی چاہیے، لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ خود بڑوں کو بھی چھوٹوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں دونوں باتیں ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو پہلے حدیث شریف کا جملہ بڑوں کو حکم ہے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کریں، اس کے بعد ہے کہ اور جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ فرمایا جو اسی سے معلوم ہوا جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو چھوٹے بھی اس کی عزت نہیں کرتے، یا اگر کریں گے بھی تو صرف اس وجہ سے کریں گے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے ابا کو شکایت نہ کر دے، میری امی کو شکایت نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہوگا۔ لیکن دل سے اسی کی عزت کی جاتی ہے جو خود پہلے شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ عزیز و اقارب کے حقوق۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اس وعظ میں حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے رشتہ داروں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق کے بارے میں ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں۔ استقامت کے معنی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا اور ایمان لائے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، یعنی ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے، پرورش اور تربیت، نفع نقصان، عزت ذلت، تندرستی بیماری، زندگی موت، سب چیزوں کا مالک ہے۔ ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد پھر اس پر مستقیم رہتے ہیں، آپ حضرات ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اور اس زمانے میں استقامت کی پہچان کیا ہے؟ جب کوئی خوش قامت سامنے ہو، اس وقت اس کو نہ دیکھے تو سمجھ لو اس کو استقامت حاصل ہے۔ جو شخص احکام تو بجا لاتا ہے لیکن خدا کی نافرمانی سے نہیں بچتا، یہ شخص استقامت کی نعمت سے محروم ہے، اس کو فکر کرنی چاہیے۔ مایوس تو نہ ہونا چاہیے لیکن فکر کا حق ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم فکر کرتے ہیں مگر ہم سے نہیں ہوتا. صاحب کیا کرے, نظر تو میری بچتی ہی نہیں ہے, میں تو حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں. حکیم الامت فرماتے ہیں اگر اس لڑکی کا باپ ڈنڈا لیے کھڑا ہو پھر اس وقت کہاں سے طاقت آ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ تم ڈنڈے کے آدمی ہو, تمہارے اندر شرافت نہیں ہے. اگر کوئی جوتا لیے کھڑا ہو اور اس کی وقت کھوپڑی پر تین چار لگا دے تو فوراً نگاہ لیچی ہو جائے گی یا نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی شرافت کے بارے میں نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے شریف بندے ہیں یا نالائق و بےغیرت بندے ہیں. جہاں دیکھا کہ ڈنڈے کا خطرہ ہے وہاں نگاہ نیچی کر لی, اور ڈنڈے کا خطرہ نہ ہو تو بے دھڑک دیکھ رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ کی محبت اس شخص کے قلب میں انتہائی قلیل ہے. محبت کے دو حق. اس لیے حق تعالیٰ کی محبت کے دو حق ہیں. ایک حق تو یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان فرامین الہیہ کو بجا لائے, جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی وغیرہ کے احکام کے مطابق عمل کرے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے رک جائے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے نہیں بچتا یہ شخص نفس کا غلام ہے اور انتہائی غیر شریفانہ ذوق رکھتا ہے. گناہ کرتے کرتے اس کی شرافت و حیا میں آگ لگ چکی ہے. جیسے کسی درخت کے پاس آگ لگا دی جائے تو کتنا ہی کھاد پانی ڈالو مگر اس کی پتیاں جھلسی ہوئی ہوتی ہیں. پھر بہت دن تک اس کو آگ سے دور رکھا جائے اور بہت دن تک اس درخت میں کھاد اور پانی دیا جائے, تب جا کر وہ پتیاں ہری بھری ہوتی ہیں. جو شخص گناہ پر جری ہوتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کے ہرے بھرے درخت میں آگ لگاتا ہے. حضرت والا نے حضرت والد صاحب سے سنا, فرمایا کہ اگر پھر اس نے پتی آنا شروع ہو گئی, یہ آم کا درخت ہے پھر آنا شروع ہو گیا, پھر اس نے کہا کہ چلو سردی زیادہ لگ رہی ہے آگ لگاتے ہیں, فرمایا جب بار بار اس طرح کرے گا دوبارہ محنت ہوگی, فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر درخت بھی نہیں ہوگے گا. فرمایا جو بار بار گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے, بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں, تو فرمایا کہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ پھر وہ گناہ سے بچنا چاہے اور گناہ سے وہ نہ بچ سکے. خود ارادہ کرے گا لیکن وہ گناہ ایسا مضبوط ہو چکا ہوگا, طبیعت بن چکا ہوگا. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بعض دوستوں نے کہا کہ حضرت اب گناہ میں مزہ نہیں آتا, بس عادت بن چکی ہے اس لیے گناہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے دن سے حفاظت فرمائے. جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے, جھوٹ سے نہیں بچتے, دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, مسلمانوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں, یہ تمام گناہ ایک آگ ہیں جس کی وجہ سے ایمان کے ہرے بھرے درخت کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے کہ تمام غیر شریفانہ حرکتوں کو ہم چھوڑ دیں. آپ سوچئے جس وقت بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کیسا ہوتا ہے. خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, بڑا عجیب ملفوظ ہے. آپ سوچئے کہ جس وقت بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کیسا ہوتا ہے. خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. ذرا مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں. شیخ اور مرید کے بعض حقوق و فرائض. اس لیے دوستوں ذرا ہمت سے کام لو. نفس کے سامنے ڈھال بھٹکنے کا نام مردانہ پن نہیں ہے, ہتھیار ڈال دینا زنانہ پن ہے. نفس کے خلاف ہمت سے جہاد کرو, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو. سال بھر کوشش کی لیکن انسان ہے, کبھی پیر پھسل گیا تو اس کو لغزش پا کہتے ہیں, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن نفس کے سامنے بالکل ہتھیار ڈال دینا اور ہاتھ جوڑ کے اس کے پیچھے چلنا یہ کمینہ پن ہے, یہ پھسلنا نہیں پھسلانا ہے, اس کا علاج کرو. فرمایا یعنی کہ گناہ ہو جانا یہ تو پاؤں سلپ ہو گیا پھسل گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فرمایا بالکل ہی گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, گناہ پر کوئی توبہ کی فکر بھی نہیں ہے. حضرت والا نے فرمایا گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن احساس ہی نہیں ہے. حضرت والا کا ایک شعر ہے جو ایک حدیث شریف کی شرح ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اہل نفاق پر گناہ جیسے مغص و ناک پر, مومن کے دل پر گناہ کوئی گرہ سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مغص و ناک پر, کہ ناک پر مکھی بیٹھی, تھوڑا سا منہ ہلایا, ہاتھ آگے رکھا, مکھی اڑ گئی. فرمایا کہ جو منافق ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, ان کے اوپر گناہ ایسا ہی ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہوتی, بس گناہ کیا چلنا شروع ہو گئے, گناہ کیا وہی اللہ تعالیٰ کا کھانا کھا رہے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں, فرمایا ان کے دل پر گناہ ایسا ہے جیسے سر پہ پہاڑ آ گیا ہو. مومن کے دل پر گناہ کوئی گرہ سے کم نہیں. تو یہ حضرت والا نے فرمایا ہتھیار ڈال دینا ہے, یہ پھسلنا نہیں ہے, خود اپنے آپ کو پھسلانا ہے. پھسلنا تو یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر غلطی ہو گئی, یا اگر جان بوجھ کر بھی غلطی ہوئی, فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا, اپنے محسن نے حقیقی کو ناراض کر دیا, جس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں اس اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کر دیا. فرمایا یہ ہے پھسلنا, فرمایا یہ پھسلنا نہیں ہے, پھسلانا ہے, اس کا علاج کرو. وہ علاج کیا ہے؟ توبہ کر کے خیرات کرو, صدقہ کرو, 10-20 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو. مگر افسوس ہے, بعض لوگ سنتے ہیں مگر مجال نہیں کہ 2-4 رکعت نفل پڑھیں. رات دن شیخ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں مگر جب ان سے نگاہوں کی خطائیں ہوتی ہیں تو تلافی کی توفیق نہیں ہوتی کہ 10-20 رکعت نفل پڑھ لیں. شیخ کیا بچا لے گا؟ خوب سمجھ لیں, شیخ بچا نہیں سکتا. خوب سمجھ لیں کہ شیخ بچا نہیں سکتا. شیخ آخرت کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. راہبر تو بتا دیتا ہے بس راہ, راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ. راہ پر چلنا راہروں کا کام ہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یعنی کندھے پر, تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا راہرو خیال خام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیر کندھے پر بیٹھا کر راستہ طے کرا دے گا؟ پیر راستہ بتاتا ہے, چلنا آپ کا کام ہے, ساری محنت آپ کو کرنی ہے. ڈاکٹر حکیم کا نسخہ بتا دینا ہے. دوا پینا, پرہیز کرنا مریض کا کام ہے. اور اگر اللہ والا ہے تو دعا بھی کرے گا. اللہ والوں میں اور دنیاوی ڈاکٹروں میں اتنا فرق ہے کہ دنیاوی ڈاکٹر صرف دوا دے دیتا ہے اور اللہ والا روحانی علاج بتا کر اللہ سے روتا بھی ہے کہ اے اللہ, جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں, حسن زن کی راہ سے مجھ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کو محروم نہ فرمائیے. آپ کے اندر ایک شان ہے جس کا نام شان جذب ہے. آپ نے قرآن پاک میں اپنی اس صفت کو بیان فرما دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنی طرف سے جذب کر لیتا ہوں. ہم سب کا ایمان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرے گا اس کو کوئی نہیں کھینچ سکتا. لہذا کم از کم 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر یہی مانگو کہ اللہ, میرے دست و بازو شل ہو چکے ہیں, مجھے اپنے دست و بازو اور ارادوں کا کوئی بھروسہ نہیں رہا, میں اپنی طاقتوں سے بے آسرا ہو چکا ہوں, اب صرف آپ کا آسرا ہے, آپ میری دستگیری فرمائیں. اے ہاتھ پکڑنے والے, اے مدد کرنے والے, میرے ہاتھوں سے تو مجھے خرید لے, یعنی مجھ کو میرے ہاتھوں کے حوالے نہ فرما, میرے ہاتھوں سے مجھ کو خرید لیجئے اور میرے گناہوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجئے. میرا پردہ گناہوں کا چاک نہ کیجئے کہ مخلوق ہنسے گی. حضرت والد صاحب نے فرمایا گناہ نہیں چھوٹتے اور نفس ارادہ کر چکا ہے کہ کوئی گناہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, تو فرمایا پھر ہم بھی ایک ارادہ کر لیں کہ اے اللہ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ روزانہ آپ سے معافی مانگیں گے. یہی جو حضرت والا نے فرمایا کہ 2-2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اے اللہ, مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے, میں گناہ کا ارادہ کرتا ہوں, چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں, بار بار ارادہ کرتا ہوں, لیکن اے اللہ میں ناکام ہو جاتا ہوں, بار بار میرا نفس مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے, اے اللہ آپ میری دستگیری فرما دیجیے. فرمایا اللہ, اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتے, فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگنا مت چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, اس پر نظر نہ کریں کب ملے گا, بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. ایک بدو کی عجیب دعا. ایک شخص نے مسجد نبوی میں حاضری دے کر روزہ مبارک کے سامنے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ, اگر آپ میری اصلاح کر دیں اور مجھے نیک و صالح اور فرما بردار بندہ بنا لیں، اللہ والا بنا دیں، نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا کر مجھے اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دیں، تو آپ کا نبی جو یہاں آرام فرمائے خوش ہو جائے گا۔ یہ بدو عرب کے دیہاتیوں کو کہتے ہیں، تب دیہاتی کی دعا دیکھیں، تو آپ کا نبی جو یہاں آرام فرمائے خوش ہو جائے گا، اور آپ کا دشمن یعنی شیطان غمگین ہو جائے گا، اور اگر آپ نے میری اصلاح نہ فرمائی اور نفس و شیطان نے مجھے برباد کر دیا تو آپ کے نبی کو غم ہوگا، کیونکہ میں ان کا امتی ہوں اور آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ بس اے اللہ، آپ فیصلہ فرما لیجئے کہ میری اصلاح فرما کر آپ اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور دشمن کو غمگین کرنا چاہتے ہیں، یا مجھے برباد کر کے اپنے نبی کو غمگین اور اپنے دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں تھے، ایک معمولی بدو عرب کا ایک ان پڑھ سادہ سا انسان، مگر اس کے دل میں اللہ تعالی نے یہ مضمون ڈالا۔ بعض وقت اللہ تعالی غیر عالم کے دل میں ایسا مضمون ڈال دیتے ہیں کہ علماء اشش کرتے ہیں، لیکن انسان کچھ تو ہاتھ پیر مارے، ایک آسرا رہ گیا تھا رونے کا، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھنا جا رہا ہے۔ ایک آسرا رہ گیا تھا رونے کا، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھنا جا رہا ہے۔ ہم زور تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، اب جاری بھی چھوڑ رہے ہیں۔ زور یعنی ارادہ، پکا ارادہ تو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، اب جاری بھی چھوڑ رہے ہیں، یعنی عمل تو پہلے ہی چھوڑ دیا، نفس و شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال لیے اور ان دشمنوں کے سامنے چت ہو گئے۔ زور پہلے ہی چھوڑا، بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑی چھوٹی غلطی سے کیا ہوتا ہے، اب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے جملہ کیا ہے، ایک نقطہ رہ گیا تھا بس، زور پہلے چھوڑا، ایک راستہ تھا زاری کا یعنی رونے کا، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ حق تعالیٰ کی عجیب رحمت، جب آہ زاری بھی نہ رہے گی تو پھر رحمت باری کیسے نازل ہوگی، لیکن زاری کا حکم دیا ہے مایوسی کا نہیں، مایوسی کو تو کفر کر دیا اللہ میاں نے، مایوس اگر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مایوسی کو کفر نہ قرار دیتے، کفر قرار دینا گویا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میری رحمت سے نا امید ہو گئے تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ انتہائی رحمت ہے، اس سے بڑھ کر رحمت کا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے جو مسلسل نافرمان ہو وہ یہ کہہ دے کہ دیکھو تم توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، لیکن اگر مجھ سے نا امید ہو گئے تو ڈنڈے لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، اگر تم میری رحمت سے نا امید ہو جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور کافر ہو جاؤ گے تو جہنم میں جلو گے۔ لہذا جہنم کی آگ سے ڈر کر اپنی رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عنوان ہے! میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے، جو دعا بدو کی دعا آئی اس پر ایک کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نیک بن گیا تو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا اور شیطان غمگین ہوگا۔ اس پر ایک حدیث شریف یاد آئی، پچھلے اتوار کو درس قرآن میں سنائی تھی، کہ جب انسان سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور فوراً سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک کنارے میں جا کر زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے کہ اے اللہ، میں نے ایک سجدے سے انکار کیا، جہنم کا مستحق بن گیا، اور یہ آپ کا بندہ، یہ اس نے سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو دیکھیں شیطان اس پر روتا ہے ایک سجدہ کرنے پر۔ اس پر بات یاد آئی، بعض لوگ سجدے کی آیت تو تلاوت کرتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے، تو یہ سجدہ یاد رکھیں، یہ واجب ہے، یہ سجدہ کرنا واجب ہے، اور اس کا اگر سن لی آیت یا پھر آیت سجدے کی تلاوت کی ہے، تو اگر ابھی تک سجدہ نہیں کیا تو ایک اندازہ کر کر کہ مجھے کتنے سجدے کرنے ہیں تو وہ سجدے کر لینے چاہیے۔ اور بعض لوگ سجدے کو کہ مشکل نہیں ہے، کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، خیر لیکن ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، بس سیدھا سجدے میں جانا ہے، اب ایک ساتھ 10 سجدے کر لیں، 20 سجدے کر لیں، 30 سجدے کر لیں، جتنے سجدے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اتنا کر لیں، باقی اس کے لیے شرائط وہی ہیں جو نماز کے لیے، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وضو ہو، یہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ مثنوی کی درد انگیز دعائیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان اور ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے میں بڑے بڑے علماء اور اولیاء کے رہنما ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بہت سے کھینچنے والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اے اللہ اب جس کو جو گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے ہم سب اس پر دیکھیں کہ مجھے کون سا گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی وہاں پر نیت کر لیں یہاں پر کہ اے اللہ مجھے بہت سے کھینچنے والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. حسن جا جا مال وہ دولت خصوصاً اس زمانے میں حسین شکلیں جو سڑکوں پر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، لیکن ان تمام کھینچنے والی چیزوں پر آپ غالب ہیں، چاہے وہ اپنا نفس ہو شیطان ہو عورتیں ہو مال و دولت ہو عزت و جاہ ہو، سب پر آپ کو غلبہ قدرت حاصل ہے. اگر آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیں تو پھر کون ہے جو آپ کے مقابلے میں آ سکے؟ اگر 10-20 کمزور قسم کے لوگ محمد علی قلعے باکسر کی گود سے اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو محمد علی قلعے کا ایک گھوسا ان کو جناح اسپتال میں داخل کر دے گا، دل کی رفتار بدل جائے گی، قلب کا ای سی جی کرانا پڑے گا. بس اے اللہ آپ کی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ جس کی حفاظت کا آپ ارادہ فرما لیں، جس کو آپ اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیں، پھر کون ہے جو اس کو آپ سے چھین سکے؟ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. دوستوں دو دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بس یہی مانگو کہ اے خدا تعالیٰ ہمیں آپ اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیجئے، میں آپ کا تو ہوں مگر اپنی نالائکی سے آپ کا پورا نہیں بن پا رہا، کچھ کچھ آپ کا بن جاتا ہوں نماز روزہ کر کے، لیکن پھر سڑکوں پر ٹیڈیوں کو دیکھ کر کچھ شیطان کا بھی بن جاتا ہوں، کچھ کچھ گناہ بھی کر لیتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ ہمیں آپ بالکل اپنا بنا لیجئے. آمین. بندوں کا ایک پیدائشی حق مملوکیت. ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں اور سر سے پیر تک ہمارا ہر جز آپ کا مملوک ہے، اور ہر مالک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے. کیا عنوان ہے؟ ہم آپ ہی کے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کے مالک ہیں تو ہم اپنی اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے، آخر تک زور لگاتے ہیں. لیکن فرمایا اے اللہ ہم بھی تو آپ کے مملوک ہیں، ہم پورے کے پورے آپ کے مملوک ہیں، آپ پورے کے پورے ہمارے مالک ہیں. تو جس طرح مالک اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اے اللہ آپ بھی تو ہماری حفاظت کیجئے، ہم بھی تو آپ کی ملکیت ہیں. ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں اور سر سے پیر تک ہمارا ہر جز آپ کا مملوک ہے، ہر مالک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے. مملوکیت کا یہ حق ہم کو حاصل ہے کہ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، جس کی تفسیر روح المانی نے کی ہے اے انت مالکونا، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ کے مملوک ہیں، سر سے پیر تک ہمارا ہر جز آپ کا ہے، لہذا ہمارا حق مملوکیت آپ سے حفاظت کی فریاد کرتا ہے. لہذا ہمارا حق مملوکیت آپ سے حفاظت کی فریاد کرتا ہے. مملوک ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اختیار کے سپرد نہ کیجیے. مملوک ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اختیار کے سپرد نہ کیجیے، یعنی اپنے اختیار، ہمارا اختیار گناہ کرنے کا اختیار ہے، نافرمانیوں کا ہمارا اختیار ہے. کھڑکی کھول دیں، دروازہ کھول دیں، ہمارا اختیار گناہ کرنے کا ہے، ہمارا اختیار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ہے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ مملوک ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اختیار کے سپرد نہ کیجئے، کیونکہ ہمارے اندر گندی عادتیں ہیں، اگر آپ ہم کو ہمارے حوالے کر دیں گے تو جیسے چھوٹے نادان بچے بلغم و پخانے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سانپ اگر چھوٹے بچوں کے سامنے آ جائے تو بچہ بھاگتا نہیں ہے، اماں سے کہتا ہے اس میں بڑا اچھا پھول بنا ہوا ہے، اس کو گلے سے لپٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن ماں باپ اس کو سانپ سے بچاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف جذب فرما لیجئے. اے تمام طاقتوں پر غلبہ قدرت رکھنے والے، ساری دنیا کے تمام کھینچنے والے، چاہے سلطنت کے تخت و تاج ہوں، خوبصورت عورتوں کا حسن و جمال ہو، نوٹوں کی گڈیاں اور مال ہوں، سونے چاندی کی ڈھیریاں ہوں، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں ہوں، دنیا میں جتنی بھی کشش والی چیزیں ہیں، اے اللہ آپ تمام کھینچنے والوں پر غالب ہیں۔ اس لیے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ایک ولی اپنی زبان ولایت سے عرض کر اپنی زبان ولایت سے اللہ تعالی سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ہم درماندوں عاجزوں ضعیفوں کو آپ اپنی رحمت سے خرید لیجئے، ہم درماندوں عاجزوں ضعیفوں کو آپ اپنی رحمت سے خرید لیجئے، ہم ایسے عاجز اور کمینے ہیں کہ چند روز آپ کی راہ میں چلتے ہیں، چند روز خوب تلاوت کرتے ہیں، خوب نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جماعت بھی چھوٹنے لگتی ہے، تلاوت بھی چھوٹنے لگتی ہے، پھر ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، وی سی آر بھی دیکھ لیتے ہیں، چھپ کر کچھ اور بھی شیطانی حرکتوں میں انسان حرام لذتوں کو چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے ارادے کی شکست کو ہم نے بار بار دیکھا، اپنی توبہ کے ٹوٹنے کی ذلت و خواری دیکھی تو دل میں آپ کی عظمتیں اور بڑھ گئیں۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، آپ ہی آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہیں۔ اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے جو جگر مراد آبادی کے استاد ہیں، تہجد گزار شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری، تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری، میری ہر ایک شکست میں، میرے ہر ایک قصور میں۔ یہ ہم سے جو قصور ہوتا ہے، یہ جو ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اے خدا اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہمارا عہد تو ہزار بار ٹوٹ گیا لیکن آپ کا عہد اے اللہ مثل پہاڑ کے ثابت ہے، کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا عہد تو ہزار بار ٹوٹ گیا لیکن آپ کا عہد اے اللہ مثل پہاڑ کے ثابت ہے، کبھی نہیں ٹوٹتا۔ لہذا ہم اپنی اس شکستگی و عاجزی کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم عاجزوں کو آپ خرید لیں، کیونکہ ہمارے دست و بازو خود ہمارے پیر کو کاٹ رہے ہیں، یعنی انسان اپنے اعضاء سے گناہ کر کے خود جہنم کا انتظام کر رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دست ماں چوپائے مارا می خورد، بے امان ہے تو کسے جانے کی برد۔ جب ہمارا ہاتھ خود ہمارے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے تو اے خدا آپ کی امان اور آپ کی پناہ کے بغیر کوئی انسان آپ کا راستہ طے نہیں کر سکتا جب تک آپ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ نفس سے جہاد کرنے والوں کی کامیابی۔ دوستوں یہی ایک سہارا میں اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، جن کے ارادے بار بار ٹوٹتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں درماندہ و عاجز پڑے ہیں، مغلوب ہو رہے ہیں، نفس و شیطان کی کشتی میں بار بار ہار رہے ہیں، وہ خواجہ صاحب کا یہ شعر سن لیں، نفس سے کشتی تو ساری زندگی کی ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد، تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں، موت تک نفس سے لڑتے رہو۔ جو زندگی بھر نفس سے لڑتا رہے گا، اور بزرگان دین و مشائق سے نفس سے کشتی کے داؤ پیچ بھی سیکھتا رہے گا اور ان سے دعا بھی کراتا رہے گا، تو حکیم الامت نے بڑے درد سے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی آخری وقت میں اللہ تعالی اس کو نفس و شیطان پر غالب کر کے اور اس کے قلب سے دنیا کے تمام تعلقات کو مغلوب کر کے اور اپنی محبت کو غالب کر کے ایمان کے ساتھ اٹھا لیں گے۔ یہ بات حکیم الامت نے فرمائی ان کے لیے جو نفس و شیطان سے کشتی لڑ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے درخواستیں کرتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں، ان سے علاج بھی پوچھتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں، دوا بھی کھاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ آخر میں ان کا معاملہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہردوئی کے ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں مر رہا ہوں اور آپ کے والد کے ساتھیوں میں سے ہوں، میرا حق ہوتا ہے آپ پر، آپ میرے نزدیک صاحبزادے ہیں، لیکن میں ناکام جا رہا ہوں، میری نیکیاں کم ہیں اور گناہوں کے انبار آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، کیا ہوگا میرا حشر؟ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، کراچی سے گیا ہوا تھا۔ حضرت نے خواجہ صاحب کا شعر پڑھا، خواجہ صاحب کی شعر و شاعری صرف شعر و شاعری نہیں ہے، وہ حکیم الامت کی تعلیمات ہیں۔ حکیم صاحب کو ہارٹ کی بیماری تھی، انتقال قریب تھا، خواجہ صاحب حضرت نے خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھا تاکہ ان کو مایوسی نہ ہو، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ دوستوں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہم کہہ دیتے اللہ میاں ہم آپ کے راستے میں نہیں چل سکے، ہماری توبہ بہت ٹوٹ رہی ہے، لہذا آپ کسی دوسرے خدا کے پاس ہم جا رہے ہیں، ایک ہی تو اللہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہاں جاؤ گے، انہی کا دروازہ ہے، کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے، ہر صورت میں انہی کے دروازے پر روتے رہو، انہی کے گیت گاتے رہو، انہی کی حمد و ثنا کرتے رہو۔ حضرت والد صاحب نے ایک شعر سنایا، وہ شعر یاد ہے کسی کو؟ اگر ہوتا نیکوکاروں کے سوا تو جی، نہ پوچھے نیکوکاروں کے سوا تو کہاں جائے تیرا یہ گناہگار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بہ امید کرم آیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہی تو خدا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک بزرگ سے بیعت ہوئے، سردیوں میں تہجد کے وقت روزانہ وہ بزرگ اٹھتے تھے، آواز آئی اے شخص مجھے تیری تہجد قبول نہیں ہے۔ کئی روز وہ مرید یہ آواز آسمان سے سنتا رہا، تو شیخ سے اس نے کہا حضرت میں ایک آواز سنتا ہوں جب آپ تہجد پڑھتے ہیں، وہ آواز یہ ہے کہ اے شخص مجھے تیری تہجد قبول نہیں۔ جب حضور آپ کی تہجد اللہ کے یہاں قبول نہیں تو پھر آپ یہ محنت کیوں کرتے ہیں، آرام سے سوئیے۔ حضرت نے کہا بھائی بات یہ ہے، ایک ہی اللہ ہے میرا، دنیا میں بھی اسی سے پالا پڑا ہے اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن میں انہی سے پالا پڑے گا، ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ان کا کام قبول کرنا ہے، وہ اپنا کام جانے ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، قبول کرنا نہ کرنا تو ان کا کام ہے، مالک کے عظیم الشان کام میں کیسے دخل دے سکتا ہوں، ہمارا کام تو رونا گڑ گڑانا ہے، قبولیت کے لیے آہ و زاری کرنا ہے، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ ایک شاعر نے کہا تھا اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، اگر بخشے تو زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ شعر دیکھا تو فرمایا یہ شاعر بے سمجھ ہے، اہل اللہ کی صحبت یافتہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے سلامتی فہم سے محروم معلوم ہوتا ہے، یہ تو اکڑ دکھا رہا ہے کہ اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، یعنی خم ٹھونک کر اللہ میاں کو پہلوانی دکھا رہا ہے کہ اگر آپ جہنم میں اگر آپ نے جہنم میں بھیج دیا تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، جہنم سے بڑے بڑے نبیوں نے پناہ مانگی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، جہنم کے لیے خم ٹھونک کر بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے پہلوان جب اکھاڑے میں جاتا ہے تو بہادری دکھانے کے لیے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مارتا ہے، جسے خم ٹوکنا کہتے ہیں، میں میدان میں آ گیا ہوں، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا۔ حضرت نے فرمایا شعر یوں ہونا چاہیے، دیکھیے حکیم الامت اس شعر کی اصلاح فرما رہے ہیں، اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ اس بندے کی خواری کیوں مزاج یار میں آئے، نہیں بخشیں گے تو ان سے روؤں گا، اللہ سے رونے سے کام چلتا ہے، بہادری دکھانے سے کام نہیں چلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بخار آ گیا تو آپ ہائے ہائے کرنے لگے، لوگوں نے کہا کہ اتنے بہادر صحابی ہو کر آپ ہائے ہائے کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخار میری ہائے ہائے سننے کے لیے دیا ہے، عمر کی پہلوانی دیکھنے کے لیے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ جب ہماری شکستگی اور عاجزی دیکھنا چاہیں تو ہم کیوں پہلوانی دکھائیں۔ بعض لوگ عید کا چاند دیکھ کر کہتے ہیں ہائے ہائے رمضان چلا گیا، کیا ہائے ہائے کرتے ہو، خوب کھاؤ پیو، ہائے ہائے کرنے کا کسی حدیث میں حکم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا چاند دیکھو تو خبردار عید کے دن روزہ نہ رکھو، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور ہائے ہائے کرنے کے بجائے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی خوشی منانے کے دن ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ برسات ہے، کھانے پینے کے دن ہیں، پھلوڑیاں پکاؤ، رمضان میں جب باندھے بندے رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، لیکن رمضان کی بات جب کھول لیں تو ہائے ہائے نہ کرو، ہائے وہ رسی بڑی اچھی تھی، یہی کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمارا منہ کھول دیا، اب آپ کی نعمتیں خوب کھائیں گے پیئیں گے۔ جیسے چھوٹے بچے جب اسکول سے چھوٹتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، سنجیدگی سے، افسوس کرتے ہوئے کھائے، پیریڈ جلدی ختم ہو گیا، اسکول کا گھنٹہ کچھ دیر اور چلتا، یا اچھلتے کودتے خوشیاں مناتے ہوئے چلتے ہیں۔ بس بندے کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ باندھ دیں تو بندے رہو، سرے تسلیم خم کر دو، اور جب کھول دیں تو اب ذرا اچھل کود بھی دکھاؤ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج آپ نے رسی کھول لی۔ مالک کی مرضی کو سمجھنا یہ ہے عبدیت۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو، انسان میں صحیح بندگی کا توازن و اعتدال قائم رہنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے غلطی ہو گئی تو اللہ والوں کے بغیر اس کا احساس اور تلافی اور رجوع کی توفیق مشکل ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوکر کو ڈانٹا جو کتب خانہ یحییہ میں کام کرتا تھا اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کتب خانہ کا نام رکھا تھا۔ نوکر نے کہا، حضرت جی معاف کر دو۔ شیخ نے فرمایا، اس خطا کو تم نے ایک دو دفعہ نہیں کیا، ایک درجن مرتبہ کیا ہے، تو معاف کرتے کرتے تھک گیا، ظالم میں تجھے کتنا بھگتوں۔ بس یہ سننا تھا کہ شیخ کے سگے چچا تبلیغی جماعت کے بانی حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، جو اکابر اولیاء میں سے ہیں، جن کے اخلاص کا درد آج سارے عالم میں پھیل رہا ہے۔ دین کا ہر شعبہ اہم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے، یہ خانقاہ کا ہی فیض تھا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں درد دل اور اخلاص پیدا ہوا۔ میں پوچھتا ہوں، تبلیغی جماعت کا کام ایسے عالم سے کیوں نہیں ہوا جس نے کبھی خانقاہ نہیں دیکھی، جس نے کبھی اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائی؟ ذرا اس کو سوچو تو صحیح۔ بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے بھی بیکار ہیں۔ دوستوں، مولانا الیاس صاحب عالم تھے یا جاہل تھے؟ بس جب وہ عالم تھے تو مدرسوں کا وجود ثابت ہو گیا۔ ثابت ہی نہیں، نہایت ضروری۔ اور انہوں نے کسی بزرگ سے اصلاح نفس کے لیے تعلق کیا تھا؟ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے، جن کے بارے میں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی، چونکہ میرے شیخ مولانا گنگوئی کے شاگرد تھے، یعنی بخاری کی نسبت سے میرے شیخ اور مولانا گنگوئی میں ایک واسطہ تھا۔ معلوم ہوا، مدارس بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، تزکیہ بھی ضروری۔ مدرسے نہ ہوں تو علم کیسے حاصل ہوگا، خانقاہیں نہ ہوں تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ دین کا ہر شعبہ اہم ہے۔ اسی لیے میرے مرشد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ حسین میں لکھا ہے، اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، فرماتے ہیں، دین میں ایک دوسرے کے رفیق بنو، فریق نہ بنو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب شیخ نے یہ کہا کہ اے شخص، تو نے 12 دفعہ یہی غلطی کی ہے، میں تجھ کو کتنا بھگتوں، یعنی کتنا برداشت کروں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب پاس بیٹھے تھے، شیخ کے کان میں کہا کہ مولوی جی، اتنا بھگت لو جتنا کل اپنا بھگتوانا ہے، یعنی کل قیامت کے دن جتنی اپنی معافی کروانی ہے اتنا دوسروں کو معاف کر دو۔ معاف نہ کرنے پر سخت وعید۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر بات یاد آئی، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر میں نے بشری تقاضوں سے کسی کو بدعا دے دی ہو تو آپ اس کو قبول نہ کیجیے۔ انسان ہوں اگر غلطی، کیونکہ حضرت والا نے فرمایا، اے اللہ اگر اس کو میری بدوا لگ گئی تو میرا کیا فائدہ ہوگا، اے اللہ اس کو اللہ والا بنا دے۔ یہ دیکھیں، معاف کرنا تو بعد کی بات ہے، اے اللہ بدوا ہی قبول نہ کیجیے اگر میں نے دے دی ہو۔ جب کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں فوراً معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اشرف علی کو بھی تو اپنی معافی کروانی ہے، لیکن بعض استاد بلکہ بعض ماں باپ بھی نادان ہوتے ہیں، ان سے معافی مانگی جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کرتے، ہمارے جنازے میں شریک مت ہونا۔ آپ جانتے ہیں جو کسی معافی مانگنے والے مسلمان بھائی کو معاف نہ کرے اس کی کتنی بڑی سزا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتاہ اخوہ متنسلا فلیقبل ذالک منہ محقا او مبتلا فان لم یفعل لم یرد علی الحوض جامع الصغیر، یعنی جو اپنے مسلمان بھائی کی معافی کو قبول نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ سوچ لو قیامت کے دن کتنی پیاس لگے گی، شافع محشر کے جامع کوثر سے یہ شخص محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے آگے عزیز و اقارب کے حقوق شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حضرت والے نے دعائیں مانگی جج کی اللہ تعالیٰ سے کیسے انداز سے، اگر ہم اس پر غور کریں تو 100% یقین آ جائے گا کہ یہ آسمانی علوم ہے، یا کوئی سچ کوئی شخص سوچ کر ہی اس کو لکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح بولنا بولتے بیان میں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کسی نے حضرت والا سے پوچھا حضرت معاف نہ کرنے پر اتنی بڑی وعید، تو فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں سے ایک ذرے کا جز ایک ذرہ تجھے دے دیا کہ جا تو معاف کر لے اس کو، لیکن وہ تکبر دکھاتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی، فرمایا اس لیے معاف کر لیں یہ سوچ کر کہ آج میں اس کی معاف کرتا ہوں کل اے اللہ میری معاف کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 12 ممالک میں 58 مقامات پر یہ مجلس سنی گئی، اور مردوں میں 2 احباب کانفرنس پر ہیں، اور خواتین 116 ہیں۔ اور بھائی قیصر امین نے جذب کی دعا کا کہا ہے، یاسین گل نے بھی اپنی دکان اور گھروں کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بک جائیں گے، اور انہوں نے کہا ہے ماشاءاللہ لوگوں نے شروع کر دیا رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے امید سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے پیسے دلوا دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جو موجود ہیں موجود نہیں سب کے جائز مقاصد حسنہ پورے فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما دے اور دین پر استقامت نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چھوٹے بچوں کو ٹافیاں دے دیں۔